أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب بإن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل أَنِّي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالَ رَبِّ إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے. نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ہود کی 45 سے لے کر 47 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے احمد میر زادے. سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، آج پیر ہے. 10 مہر 1402 ہجری شمسی مطابق 16 ربیع الاول 1445 ہجری قمری اور 2 اکتوبر 2023 عیسوی. سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد صبح کی نشریات میں سامعین کا پسندیدہ پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین سن سکیں گے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ تہران میں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس سے صدر رئیسی کا خطاب، موجودہ حالات میں امت مسلمہ کے اتحاد کی تقویت پر تاکید۔ سویڈن میں ایک بار پھر قرآن کریم کی بے حرمتی، واقعے پر ایران کا شدید رد عمل اور سخت احتجاج۔ پاکستان کے شہر میاں والی میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، 2 دہشت گرد ہلاک، 1 پولیس اہلکار جاں بحق، اور خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ساز باز کا عمل اب میز سے ہٹا دیا گیا ہے، کہا غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری رجعت قہقری یا پیچھے کی جانب واپسی ہے۔ 37ویں وحدت اسلامی بین الاقوامی کانفرنس دارالحکومت تہران اسلامی جمہوریہ ایران میں منعقد کی جا رہی ہے، جس میں صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی شرکت ہوئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے 37ویں وحدت اسلامی بین الاقوامی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ آج وحدت کا مطلب مذاہب کا ایک ہو جانا ہے، یا جغرافیائی وحدت نہیں بلکہ اتحاد کا مطلب امت مسلمہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک ہونا ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دشمن نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو اور مسلمان یکجہتی کی طرف آگے بڑھیں، جبکہ آج جو بھی اتحاد و یکجہتی کے لیے قدم آگے بڑھائے گا وہ اسلام کی راہ میں قدم اٹھائے گا، اور اگر وہ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے تو گویا وہ دشمن کے لیے قدم اٹھائے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی کے لیے سعی و کوشش مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی کے لیے آگے بڑھنے کے مترادف ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری پیچھے کی جانب قدم اٹھانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کا مقابلہ ساز باز کر کے یا اس کے سامنے جھک جانے سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ دشمن کے مقابلے کا طریقہ استقامت و مزاحمت ہے، جو دشمن کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس ایک صہیونیت مخالف اور تسلط پسندانہ نظام کے خلاف ہونے والی ایک نشست ہے۔ انہوں نے کہا کہ وحدت کا راستہ دشمن کے مقابلے میں تقویت کا راستہ ہے، اور دشمن کی ہائبرڈ جنگ کے مقابلے میں بہترین اور کارساز عمل اتحاد و یکجہتی ہی ہے۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران میں 37ویں وحدت اسلامی بین الاقوامی کانفرنس 3 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ سویڈن کی حکومت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ انسانی حقوق کے بنیادی اصول پر کاربند رہتے ہوئے اور اپنے مؤثر نیز عملی اقدامات کے ذریعے اخلاق اور مختلف ادیان کی پرامن بقائے باہمی کی ترویج کے ساتھ مسلمانوں کے واضح ترین مطالبات کا ذمہ داران طریقے سے جواب دے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے سویڈن میں ایک بار پھر قرآن مجید کی بے حرمتی کیے جانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ سویڈن میں انسانی حقوق کے بنیادی اصول کے منافی اقدام کے تحت مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سویڈن کی پولیس کی آنکھوں کے سامنے کہ جس کی اصل ذمہ داری امن و امان کا تحفظ اور دوسروں کے حقوق کی پامالی کی روک تھام کرنا ہے، 2 ارب سے زائد مسلمانوں کے اقدار و حقوق کی پامالی اور ان کے اقدار کی بے حرمتی نیز نفرت انگیز اقدامات ایسی حالت میں جاری ہیں کہ دنیا کی آزاد منش اور روشن خیال نیز حقیقت کے متلاشی لوگوں کے اذہان سے اس طرح کے اقدامات ہرگز باہر نہیں نکل سکتے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے نقطہ نظر سے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذمت و مخالفت میں عملی اقدامات کے بغیر سویڈن کے بیان و دعوے قابل قبول نہیں ہیں۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کئی بار کی جا چکی ہے، جس پر ایران نے رد عمل کے طور پر تہران میں سویڈن کے نئے سفیر کو قبول کرنے سے گریز کیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی آئی آر جی سی کی قدس فورس کے کمانڈر نے کہا ہے کہ اس سال مسئلہ فلسطین پر ایک بین الاقوامی کانفرنس حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے مبارک کے پاس منعقد ہوگی، جس میں 62 ممالک کے نمائندے شریک ہوں گے، جن میں زیادہ تر اہل سنت ممالک کے نمائندے ہوں گے۔ فارس نیوز کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قعانی نے ملک ثقافتی اور تعلیمی کمپلیکس میں اربعین حسینی کے موقع پر لگائے گئے موقف کے بانیان اور منتظمین کے اعزاز میں منعقدہ کانفرنس میں کہا کہ اب اربعین حسینی کی ریلیوں اور پیدل مارچ کو رونق بخشنے والے ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم جوش و ولولے کے ساتھ اربعین حسینی کے موقع پر ملین مارچ میں شریک رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عراقی عوام اربعین حسینی کے میزبان ہیں اور آپ ان میزبانوں کی مدد کر رہے ہیں، ہمیں اربعین کی میزبانی میں عراقیوں کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر میاں والی میں دہشت گردوں نے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا، تاہم پولیس نے اسے ناکام بنا دیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق درجن بھر دہشت گردوں نے میاں والی میں ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس میں ایک ہیڈ کانسٹیبل جاں بحق ہو گیا، جبکہ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پنجاب پولیس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ 10 سے 12 دہشت گردوں نے کنڈل پیٹرولنگ پوسٹ پر حملہ کیا، تو چھت پر تعینات پولیس جوان نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو ہلاک اور متعدد دیگر کو زخمی کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے 2 طرف سے حملہ کیا تھا، جس میں ایک پولیس ہیڈ کانسٹیبل جاں بحق ہو گیا۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں دہشت گردوں کی شناخت کر لی جائے گی۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ حملے کے بعد باقی دہشت گرد فرار ہو گئے۔ ترکیہ کی پارلیمنٹ کے قریب ایک خودکش دھماکہ ہوا، جس میں حملہ آور ہلاک اور 2 سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ترکیہ کی پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب واقع وزارت داخلہ کے گیٹ سے ایک خودکش حملہ آور نے اپنی گاڑی ٹکرا دی، دھماکے سے آگ لگی اور نتیجے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ ترک وزارت داخلہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایک حملہ آور خودکش کارروائی میں مارا گیا، جبکہ دوسرے کو پولیس اہلکار نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ امریکہ اور یورپی ممالک یوکرائن کی جنگ کو مزید بھڑکانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ جنگ یوکرائن میں مغربی ملکوں کی مداخلت پسندانہ پالیسیوں کے دائرے میں یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل نے کہا ہے کہ جب تک ضرورت رہے گی یورپی یونین یوکرائن کے ساتھ رہے گی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ یورپی یونین یوکرائن اور روس کے درمیان جنگ کے نتیجے میں یوکرائن کو پہنچنے والے نقصانات کی تلافی اور تعمیر نو کے عمل کی حمایت کرتی ہے، اور یورپی یونین کا یہ عمل یوکرائن کے لیے ایک فطری حق کے مترادف ہے۔ سہونی آبادکاروں نے اپنے دشمنانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر مسجد الاقصی پر یلغار کی ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق یہودی عیدون کے بہانے سہونی بستیوں میں بسنے والے انتہا پسند سہونی کے جنہیں اسرائیلی فوج کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی، مسجد الاقصی کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اسلامی مقدسات کی توہین کی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ صبح کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ جی ہاں سامعین، اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ کا پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سزواری، اور آج کے پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے اسفر کاظمی۔
بہت شکریہ آپ کا، اور ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے سلام عرض کرتا ہوں۔
سنزیدی حسن پروگرام میں خوش آمدید۔
بہت بہت شکریہ، اور ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔
پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، پہلے ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں۔ تہران میں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کا آغاز، صدر ایران کا خطاب، امت مسلمہ کے مفادات کو یقینی بنانے پر زور۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں شدت، مد بنو اور مستونگ کے بعد میاں والی میں دہشت گردوں کا حملہ، اور ترکیہ کی پارلیمنٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، دو خودکش حملہ آور ہلاک۔ جی ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں ہفتے وحدت کے ایام ہیں، اور 12 سے 17 ربیع الاول تک دنیا بھر میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ہفتہ وحدت منایا جاتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں 37ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں دنیا بھر سے علماء اور دانشور حضرات شریک ہیں، اور اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد بہرحال امت مسلمہ کے مفادات کو یقینی بنانے کے لیے ان کے درمیان اتحاد و یکجہتی پیدا کرنا، اور ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے کہ جس کے اندر علماء اکرام، مختلف خطوں سے آنے والے دانشور حضرات ایک ساتھ مل بیٹھیں، اور امت کے مسائل پر ڈسکس کرنے کے بعد میں ان کے حل کی راہوں کا بھی جائزہ لیں اور راہ حل پیش کریں، اور پھر یہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر جب واپس آئیں تو وہاں پر اس پیغام کو عام کریں۔ بہرحال 37ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کا آغاز جب ہوا تو صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے اس سے خطاب کیا۔ افتتاحی خطاب میں انہوں نے کئی ایک نکات کی جانب اشارہ کیا، جن میں بنیادی نقطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ اتحاد جو ہے نہ صرف وقت کی ضرورت اور ایک اسٹریٹجی نہیں ہے، بلکہ یہ حکم قرآنی ہے کہ جس کے تحت مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا چاہیے۔ اتحاد کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاسی، وقتی یا عارضی کوئی چیز ہے، بلکہ یہ ہمیشہ کی ایک ہدایت ہے قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں کہ جس کے تحت اتحاد ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی علاقائی اتحاد ہو، بلکہ امت مسلمہ کے مفادات کا تحفظ جو ہے وہ اس کا بنیادی نقطہ ہے۔ بہرحال صدر نے فلسطین کا بھی ذکر کیا، اور خاص طور سے جو ہے وہ کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ انتہائی مزے کا خیز ہیں، اور یہ کہ غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے کا جو واحد راستہ ہے وہ صرف مقابلہ اور استقامت ہی ہے، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ اس جو غاصبانہ قبضے کا جو سلسلہ سرزمین فلسطین پر ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایک اور جو نقطہ جس کی جانب انہوں نے اشارہ کیا وہ تکفیری رجحانات کی بات تھی، اور انہوں نے کہا کہ تکفیری رجحانات جو ہیں وہ یقیناً چونکہ امت مسلمہ کے اندر اختلاف اور افتراق پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ ان سے کام لیا جا رہا ہے، لہٰذا اس کا تدارک کرنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تکفیریت کا جو رجحان ہے اور جو اس کی اساس ہے اور جو اس کی اسلام سے دوری اور دشمنی ہے اس کو پوری دنیا میں اجاگر کریں۔ آپ نے خاص طور سے پاکستان میں ہونے والے جو دہشت گردانہ حملے ہیں ان کا بھی ذکر کیا اور ان کی مذمت کی. صدر نے کئی چیزوں کی جانب اشارہ کیا تھا، جن میں سے ایک جو ہے وہ دشمن کی ہائبرڈ جنگ ہے، میڈیا وار ہے، نفسیاتی جنگ اور اقتصادی جنگ، اور یہ سب کے اندر جو انہوں نے کہا کہ علماء کرام اور جو دانشور اور سیاستدان حضرات ہیں عالم اسلام کے، ان کا کردار انتہائی اہم ہے. بہرحال انشاءاللہ کہ یہ 37ویں بین الاقوامی جو کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس کا کل بھی سیشن رہے گا، اور اس کے مختلف سیشنز جو ہیں وہ کل ہوں گے، انشاءاللہ اس کا نتیجہ یقیناً جس طرح ہمیشہ برآمد ہوا ہے، آہستہ آہستہ ہم عالم اسلام کے اندر وہ اویئرنیس پیدا کرنے میں کامیاب رہی ہے یہ کانفرنس، کے اتحاد ہے کیا اور کیوں مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں
لوگوں سے آج جانا ہوا تھا تو کافی لوگوں سے ہماری بات ہوئی اور تقریباً سب یعنی اس بات پر متفق تھے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے اس سے ایک آواز سنائی دینی چاہیے، اور وہ ہے مغربی دنیا، سامراجی دنیا کے لیے ایک واضح پیغام کہ ہم جو ہیں ڈٹے ہوئے ہیں، ہم متحد ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے اختلافات ہوں، جب دو بھائیوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں تو بہرحال اتنے سارے فرقے ہیں تو ان میں اختلافات میں یہ فطری بات ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے ہم اپنے مشترکات پر اتحاد حاصل کر کے اپنے تمام مشکلات پر غلبہ
پا سکتے ہیں.
اور اس سلسلے میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ مختلف سیشن ہوں گے، تو اس سیشن اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ جب تمام لوگ آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے خیالات جانتے ہیں، تو اس سے ایک دوسرے کی سوچ سمجھنے میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اور مدد ملتی ہے. اور اس کے ذریعے سے یہی جو اختلاف نظر ہے، پیغمبر کی ایک حدیث بھی ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف یعنی اختلاف نظر جو ہے وہ رحمت ہے. اگر اختلاف نظر ہوگا، ایک دوسرے کے خیالات سے آپ اختلاف کریں گے، تو پھر اسی اختلاف کی بنیاد پر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ جمود کا شکار ہو جائیں گے اگر آپ کے خیالات ایک طرح کے ہوں گے. تو ان اختلافات کو بنیاد بنا کر ہمیں آگے کی طرف جانا چاہیے اور ایک دوسرے کے نظریات سے استفادہ کرنا چاہیے.
شکریہ. چلتے ہیں پاکستان کا ذکر کریں گے، جہاں پنجاب کے شہر میانوالی میں ایک پیٹرولنگ پوسٹ پر تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کے حملے میں جو ہے وہ ایک سیکورٹی اہلکار کے مارے جانے کی خبر ہے، جبکہ دو دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. یہ واقعہ ایک دن کے بعد پیش آیا، تقریباً یعنی گزشتہ رات کہا جا رہا ہے کہ 11:45 پر 12 سے 15 دہشت گردوں نے اس چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جسے ناکام بنا دیا گیا. سیکورٹی فورس نے بڑی مستعدی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ناکام بنایا. ایک دن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جلوس عید میلاد النبی مستونگ میں حملہ ہوا، اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے وہ نماز جمعہ کے دوران جو ہے بنو میں ہنگو میں جو ہے وہ اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا. تو بہرحال پاکستان میں پچھلے چند دنوں کے دوران دہشت گردی کے کئی ایک واقعات پیش آئے ہیں، اور ان تمام واقعات کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر میڈیا رپورٹس جو کہہ رہی ہیں اور جو پاکستان کے سیکیورٹی اور حکام اور اعلیٰ حکام جو کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس میں جو ہے ٹی ٹی پی کے وہ عناصر ملوث ہیں کہ جن کے شیلٹرز جو ہیں وہ پڑوسی ملک افغانستان کے اندر ہیں. اس سے پہلے بھی پاکستان افغانستان کے حوالے سے اس طرح کے بیانات سامنے آتے رہے ہیں. بیچ میں ہمیں یاد ہے کہ ان میں کافی شدت آئی تھی، پاکستانی فوج کے سربراہ کی جانب سے بھی شدید بیان دیا گیا تھا، اس وقت کے پاکستانی وزیر داخلہ کی جانب سے بھی اس پر سخت رد عمل سامنے آیا تھا، اور انہوں نے افغانستان کی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ جو ہائیڈ آؤٹ ہیں ان کے ٹی ٹی پی کے اپنے ہاں ان کو جو ہے کنٹرول کرے اور ان کو جو ہے ان پر جو ہے وہ پابندی لگائے.
البتہ اس سلسلے میں آج جو پاکستان کے آرمی چیف نے اہم بیان دیا ہے ان حملوں کے حوالے سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خوارج ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کے ایک اعلیٰ ترین عہدیدار کی طرف سے خوارج کا نام لیا گیا ہے اور ان کو اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے، تو یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت جو آرمی ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ ان کو نہ صرف یہ کہ یہ ملک مخالف ہیں بلکہ یہ اسلام مخالف عناصر کے خلاف اب بھرپور کارروائی کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں.
بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے عوام میں بھی اس بات کی اویئرنیس پیدا کی جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی کا جو بھی شیڈول ہے، جو بھی پروگرام انہوں نے تیار کیا، جو بھی منصوبہ ہے، اس پر جو ہے تندہی کے ساتھ عمل کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس پر قابو پانے کی پوری توانائی رکھتا ہے. ذکر کریں گے، اب افغانستان ہی کی بات ہوئی تو چلتے ہیں ہندوستان کا ذکر ہو رہا ہے. اب ہندوستان میں افغانستان کا سفارت خانہ آج سے باضابطہ طور پر اس کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. افغانستان کے سفارت خانے کی جانب سے بھی ایک پیغام جاری ہوا ہے، اور اس میں جو ہے انہوں نے مختلف باتوں کا حوالہ دیا، جن میں سے ایک تو یہ کہ حکومت ہندوستان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون نہیں کیا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے حکومت ہندوستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ طالبان کو تسلیم نہیں کرتے باضابطہ طور پر، لہٰذا طالبان کے جو سفارتکار طالبان حکومت نے نامینیٹ کیے تھے انہوں نے ان کو آنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہرحال یہ سفارت خانہ جو ہے حکومت ہندوستان بطور سرپرست کی حیثیت سے، کیئر ٹیکر کی حیثیت سے وہ اپنے کنٹرول میں لے گی، کیا وہاں پر آپریشنز ہوں گے یہ اب ایک بات کی بات ہے، سفارتی طور پر حکومت ہندوستان اس کا کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن بہرحال اس سے پہلے بھی یہ خبریں آئی تھیں کہ افغانستان کا جو سفارت خانہ ہندوستان کے اندر قائم ہے، کیونکہ اس کے عوامل اور جو اہلکار تھے، جو لوگ بھی سفارتکار تھے وہاں پر، وہ سب وہی تھے کہ جو سابق افغان حکومت یعنی اشرف غنی کی حکومت کے دور میں وہاں تعینات تھے، اور اس کے بعد طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ظاہر ہے کہ ایک کنٹریکشن مرکزی حکومت طالبان کے اختیار والی حکومت اور مختلف سفارت خانوں کے درمیان جو پیدا ہوا، تو مالی آنت اور معاونت بھی بند ہو گئی، اقوام متحدہ کی جانب سے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کوئی معاونت نہیں کی جا رہی۔ بہرحال اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ افغانستان ہندوستان میں مقیم افغان شہری جو ہیں ان کے لیے ہاں وہ کافی متاثر ہوں گے،
تعداد ان کی بہت زیادہ ہے، اور یہ کہ ہندوستان بھی واحد وہ ملک ہے جس نے ویزا نہیں رکھا ہے افغان شہریوں کے لیے، تو ان کو کافی پریشانی لائق ہو سکتی ہے۔
بہرحال سفارتی خدمات متاثر ہوں گی اس سے، اور یقیناً دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ بہرحال حکومت ہندوستان کا یہ مطالبہ اکثر یہی رہا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک وسیع البنیاد حکومت جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے،
تقریباً
عالمی برادری یہی مطالبہ کر رہی ہے افغانستان کے پڑوسی، حتیٰ کہ وہ ممالک کے جن کے افغانستان کے جنہوں نے سفارتی تعلقات بھی قائم کر رکھے ہیں ان کا بھی مطالبہ یہی ہے کہ ہم ان کو تسلیم تو نہیں کرتے، لیکن یہ کہ بہرحال جو مشکلات مسائل افغان عوام کو درپیش ہیں اس کے پیش نظر سفارتی امور جو ہیں وہ بحال کر دیے انہوں نے، لیکن افغان حکومت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور ان کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ افغانستان کے اندر ایک وسیع البنیاد حکومت قائم ہونا چاہیے جس کے اندر اس ملک میں آباد تمام نسلوں مذاہب کے جو اگر لوگ ہیں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے، اور ایک مشترکہ آئین ہونا چاہیے کہ جس کے تحت یہ حکومت بہرحال چلائی جائے۔ ذکر کریں گے ترکی کا، ترکی میں آج پارلیمنٹ اور وزارت داخلہ کی عمارت پر جو ہے وہ حملے کی کوشش کی گئی ہے، وہاں پر اس سے پہلے کہ آج پارلیمنٹ کا اجلاس وہاں شروع ہونے والا تھا، اس سے پہلے جو ہے وہ خودکش حملہ آوروں نے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ کیا، لیکن اس میں ترک فوج نے جو ہے یا جو سیکیورٹی اہلکار تھے وہاں پر تعینات تھے، انہوں نے بروقت کارروائی کی اور اس کارروائی کو ناکام بنا دیا، اور جو اس میں جو ہے وہ جو ترک سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ زخمی ہوئے معمولی سے۔ اس کے علاوہ جو اطلاعات آ رہی ہیں بعض میڈیا رپورٹوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حملہ جو ہے اس میں داعش کا ہاتھ ہے، اور اس کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ
یعنی ابھی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن امکان ظاہر کیا جا رہا ہے،
تصدیق نہیں ہوئی، البتہ ترک حکام نے بھی اس کی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن بعض میڈیا رپورٹوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ داعش کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ اب ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ البتہ انہوں نے ایک اور بات کہی ہے اور وہ بڑی دلچسپ ہے، انہوں نے کہا کہ بڑی طاقتوں نے دہشت گردوں کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت شکریہ حسن آپ کا، اسفر کاظمی آپ کا بھی شکریہ۔
جی آپ کا بھی شکریہ۔
ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین ابھی آپ پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
جو لے کے شفاعت کا یقین لے تھے گھر سے، جو لے کے شفاعت کا، جو تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے صبح کی نشریات میں آپ کے پسندیدہ پروگرام صبح امید کا، اور اس کے بعد سماعت فرمائیے گا تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا پروگرام یادوں کے جھروکے. پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جہاں عقلانیت نہ ہو وہاں تباہی اور فساد حاکم ہوتا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، کائنات میں صرف انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عقل کے نایاب گوہر سے نوازا ہے. انسان اور حیوان کے درمیان عقل ہی فصل ممیز ہے، لہذا جو انسان اپنی عقل سے استفادہ نہ کرے وہ بھی حیوان ہے، بلکہ قرآن کی نظر میں کبھی حیوانوں سے بھی پست اور نیچا ہو جاتا ہے، اور اولائے کا کل انعام بلہم ازل کا مزداق بن جاتا ہے. ایک مثالی معاشرے میں عقل کا عنصر کافی عمل دخل رکھتا ہے. یہ عقل مندوں کا معاشرہ ہے، اس معاشرے پر عقلانیت حاکم ہے. یہاں جاہلیت، بے جا غیرت اور غیر معقول احساسات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کا معاشرہ عقل و درایت سے عاری ایک حیوان نما اور درندہ ساز معاشرہ تھا۔ انسان جہالت اور ناآگاہی کی بنیاد پر ہی اپنے احساسات کا مطیع ہو جاتا ہے، لیکن اگر عقل و درایت اور شعور پیدا ہو تو نہ فقط معاشرے کے اندر صلح و آشتی برقرار ہوتی ہے، بلکہ گمراہی اور حق سے بھٹکے ہوئے افراد کو بھی حق اور ہدایت کے جام سے سیراب کیا جا سکتا ہے۔ پس مثالی معاشرے کی اہم ترین خاصیت عقل گرائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم و آگاہی اور بصیرت سے عاری ذلیل افراد تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی پہچان ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے اسیر اور شیطان کے آلہ کار بنے ہوتے ہیں، لیکن جو چیز انسان کی حقیقت پہچان، کرامت اور عزت کا باعث بنتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے وہ علم، آگاہی اور بصیرت ہے۔ پس اس حوالے سے ایک باشعور اور تعلیم و تربیت یافتہ معاشرہ ہی سعادت مند اور ترقی یافتہ معاشرہ بن سکتا ہے۔ لہذا ایک مثالی معاشرے کی تشکیل میں علم و دانش کا اہم کردار ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام علم اور صاحبان علم کی قدر و منزلت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، خدا رسیدہ عالم، راہ نجات پر چلنے والا طالب علم، اور عوام الناس کے وہ گروہ جو ہر آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے اور ہر ہوا کے ساتھ لہرانے لگتا ہے۔ اس نے نہ نور کی روشنی حاصل کی ہے اور نہ ہی کسی مستحکم ستون کا سہارا لیا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی نظر میں انسان کی قدر و قیمت اس کے علم و بصیرت کے مطابق ہے۔ چنانچہ ایک معاشرہ مختلف افراد سے وجود میں آتا ہے، لہذا معاشرے کی قدر و قیمت اس معاشرے کے صاحبان علم و معرفت سے لگایا جا سکتا ہے۔ بس مثالی معاشرے کو تعلیم و تربیت کے بغیر تصور کرنا محال ہے۔ لہذا علم و دانش اور صاحبان علم معاشرے کے ایک لازمی جز میں شمار ہوتے ہیں، اور معاشرے کی مادی اور معنوی ترقی اور پیش رفت میں ان کا اہم اور بنیادی کردار ہوتا ہے۔ لیکن جب امور ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو کسالت اور ناتوانی وجود میں آ جاتی ہے اور ان دونوں سے غربت جنم لیتی ہے۔ لہذا جس معاشرے میں کام کاج اور عملی جد و جہد کی حاکمیت قائم ہو، جس سوسائٹی میں لوگوں نے کام کاج اور محنت کو اپنا پیشہ بنایا ہو، وہ کبھی افلاس اور غربت کی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتی، کیونکہ کام کاج اور محنت کرنے سے ہر طرح کی طاقت اور قدرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن غربت اور بیکاری، تنگ دستی اور غلامی وجود میں لاتی ہے، جس کا ایک لازمی نتیجہ فساد اور بربادی ہے، جو کسی بھی طرح سے ایک مثالی معاشرے اور آئیڈیل سوسائٹی سے تناسب نہیں رکھتا ہے۔ پس جو شخص کام اور محنت کرتا ہے اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور جو شخص کام چور ہوتا ہے اس کی تنگ دستی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ مثالی معاشرہ محنت کش افراد کا معاشرہ ہے، جہاں پر ہر شخص اپنی ذاتی توانائیوں سے معاشرے کی ترقی اور سعادت کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ اپنے معاشرے کو غربت اور افلاس اور اس کے ذریعے سے پھیلنے والی ہر طرح کی برائی اور فساد سے نجات دلاتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ سیدہ سکینہ رباب آبدی صاحبہ سجاد باغ حسین آباد لکھنؤ ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ ماہ رمضان کے تمام پروگرام پسند آئے۔ ویسے تو سبھی پروگرام اچھے ہوتے ہیں، مگر ولادت امام علی رضا علیہ السلام اور حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ پر پیش کیے جانے والے پروگرام بہت عمدہ تھے، خصوصاً انٹرویو تو بہت عمدہ تھا، اور سارے پروگراموں میں اشعار وغیرہ سے بھی دل خوش ہو گیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ. اور سامعین محترمہ سیدہ سکینہ رباب آبدی صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان.
کہتے ہیں کسی نہر میں تین خوبصورت اور بڑی بڑی مچھلیاں رہا کرتی تھیں. ایک دن کچھ ماہی گیروں کا وہاں سے گزر ہوا. جب ان کی نظریں ایسی موٹی تازی اور خوبصورت مچھلیوں پر پڑیں تو ان کے منہ میں پانی بھرایا اور انہوں نے ان کے شکار کی ٹھان لی. لیکن ان کے پاس اس وقت نہ تو جال تھا، نہ کانٹے اور نہ ہی ڈور. پکڑتے کیسے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو واپس چلتے ہیں اور شکار کا سامان لے کر آتے ہیں. مچھلیوں نے جب شکاریوں کی بات سنی تو سمجھ گئیں کہ اگر انہوں نے ذرہ برابر کاہلی دکھائی تو وہ ان شکاریوں کے دام میں پھنس جائیں گی. لہذا ان شکاریوں کے ہاتھ سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا. دوستو، ان تین میں سے ایک مچھلی بڑی ہی ہوشیار اور چالاک تھی، دوسری ذرا کم چالاک تھی اور تیسری بالکل ہی احمق اور بیوقوف. چالاک مچھلی نے اپنے آپ سے کہا، مجھے اس بلا سے جان چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، آخر کیا کیا جائے. اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. وہ خود سے بولی، اگر میں ندی کو چھوڑ کر دریا اور پھر کھلے سمندر میں چلی جاؤں تو جان بچ سکتی ہے. اس نے ایسا کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن باقی دو مچھلیوں کو اپنے منصوبے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. اسے ڈر تھا کہ وہ دونوں مچھلیاں اس کے منصوبے سے خوش نہیں ہوں گی اور اس طویل سفر میں آنے والی مشکلات کو دیکھتے ہوئے کہیں وہ اسے بھی اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہ کر دیں. چالاک مچھلی نے کسی کو بتائے بغیر سمندر کی جانب سفر شروع کر دیا اور تنگ و تاریک اور خطرناک راستوں سے گزرتی ہوئی کھلے سمندر میں پہنچ گئی اور اس طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی. اتنے میں شکاری ندی کے کنارے واپس پہنچ گئے تھے. دوسری مچھلی جو ذرا کم چالاک تھی، جب اس نے شکاریوں کو جال ڈالتے دیکھا تو سمجھ گئی کہ اس سے غلطی ہوئی ہے اور اسے بھی اپنی جان بچانے کے لیے چالاک مچھلی کے ساتھ چلا جانا چاہیے تھا. لیکن اس نے دیکھا کہ اب جو تھوڑا بہت وقت باقی بچا ہے اس پر افسوس کروں گی تو یہ بھی وقت ہاتھ سے نکل جائے گا. لہذا اب افسوس کرنے کا وقت نہیں، بلکہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ گزرا ہوا وقت تو ہاتھ آنے سے رہا. اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک چال چلوں اور بے حرکت اور الٹی ہو کر خود کو پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں تاکہ شکاری یہ سمجھیں یہ تو پہلے ہی مر چکی ہے، اس طرح میری جان بخشی ہو جائے. اور اس نے ایسا ہی کیا. جب شکاریوں نے مچھلی کو پانی کے اوپر الٹا پڑا دیکھا تو انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مچھلی تو مر چکی ہے اسے پانی سے نکال کر ندی کے کنارے پھینک دیا اور وہاں سے چل دیے. جو ہی شکاری مچھلی سے دور ہوئے، مچھلی نے ایک چھلانگ لگائی اور واپس پانی میں چلی گئی اور اس طرح اس نے بھی اپنی جان بچا لی. اب سنیے احمق اور کاہل مچھلی کی بات. خطرہ سامنے دیکھ کر پہلے تو اس کے اوسان خطا ہو گئے اور پھر مارے خوف کے اس نے ادھر سے ادھر بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا کہ کسی طرح اپنی جان بچائے. لیکن کچھ بن نہ پڑی، شکاریوں نے جال ڈال دیا اور وہ اس میں پھنس گئی. اس نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح سے اس جال کے کسی سوراخ، کسی حلقے یا کسی گرا سے باہر نکل سکے، لیکن وہ جتنا جال سے نکلنے کی کوشش کرتی اتنا ہی اس میں پھنستی چلی جاتی اور اس کی توانائیاں جواب دیتی رہتیں، یہاں تک کہ وہ بالکل بے بس اور چکنا چور ہو کر پڑ گئی. شکاریوں نے اسے پکڑا اور بھون بھون کر خوب مزے لے لے کے کھایا. ہاں، ایک بات تو رہ گئی، وہ یہ کہ جب یہ احمق مچھلی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی تو یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس بار میں شکاریوں کے جال سے بچ گئی تو میں کھلے سمندر میں چلی جاؤں گی اور وہاں چین سکون سے رہوں گی، اور اگر میں خود یہ کام نہ کر سکی تو یقیناً کسی عقل مند کا ہاتھ پکڑوں گی اور اس کی رہنمائی میں خود کو اس خطرے سے بچا کر سکون کا سانس لوں گی. مگر اب کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت.
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے، خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکھے لے کر حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 مہر 16 ربیع الاول اور 2 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ ربیع الاول سن 1 ہجری قمری کو بعض روایات کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت کے بعد پہلی نماز جمعہ قائم کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے نزدیک پہنچے تو زوال کا وقت ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ نے بنی سالم بن عوف قبیلے کے علاقے میں جس کا نام قبا تھا خطبہ دیا اور نماز جمعہ قائم کی۔ مورخین کے مطابق یہ پہلی نماز جمعہ تھی جو مدینہ میں قائم کی گئی، اور یہ امر نماز جمعہ کے سیاسی اور مذہبی فریضے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ پر پہلی نماز جمعہ قائم کی تھی، اس جگہ پر بعد میں ایک مسجد تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ دو اکتوبر سن 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں کے دوران بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ صلیبی جنگوں کا پہلا مرحلہ 1095 سے شروع ہوا، اور 4 سال کے بعد بیت المقدس پر صلیبی فوجوں کے حملے، اس پر قبضے اور اس کو لوٹنے پر ختم ہوا۔ دوسرے مرحلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام، لبنان اور مصر پر قبضہ کرنے کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا اور وہاں پر موجود عیسائی حکومت کو شکست تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس شکست کے بعد صلیبیوں نے ایک بار پھر بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی اور بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام معراج ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ شہر عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک بھی مقدس ہے۔ سولہ ربیع الاول سن 1071 ہجری قمری کو معروف دانشور اور فقیہ ملا عبداللہ تونی نے ایران کے مغربی شہر کرمان شاہ میں وفات پائی۔ وہ فاضل تونی کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے اصفہان کے ایک دینی مدرسے میں اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا، اور مزید علمی مدارس طے کرنے کے بعد کچھ کتب شائع کرائیں، جن میں علم اصول فقہ کی کتاب وافیہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ فاضل تونی کی دیگر تصانیف میں حاشیہ برمعالم اور فہرست تہذیب شیخ طوسی کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اکتوبر سن 1869 کو ہندوستانی قوم کے عظیم رہنما موہن داس کرم چند گاندھی پیدا ہوئے۔ انہوں نے قانون میں اپنی تعلیم مکمل کی اور بعد میں برطانوی سامراج کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے ہندوستان کو 1947 میں ملنے والی آزادی تک اپنی جدوجہد کو جاری رکھا۔ انگریزوں کی سامراجی حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے اور پسماندہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے نتیجے میں ان کو مہاتما یعنی عظیم روح کے نام سے شہرت ملی۔ مہاتما گاندھی کو سامراج کے خلاف جدوجہد کے دوران 1922 میں 6 سال کی سزائے قید دی گئی۔ 1948 میں ایک شدت پسند ہندو نے گاندھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ دو اکتوبر سن 1964 کو ہندوستان کی مشہور آزادی پسند عالمی ادارہ صحت کی پہلی ایشیائی خاتون صدر اور سماجی کارکن راج کماری امرت کور کا انتقال ہوا۔ وہ 2 فروری 1889 کو پیدا ہوئی تھیں۔ امرت کور کا تعلق کپور تھلا کے شاہی خاندان سے تھا۔ وہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ہندوستانی کابینہ میں 10 سال تک وزیر صحت رہیں۔ انہیں ملک کی پہلی خاتون کابینی وزیر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے ہندوستان کی تحریک آزادی کے رہنما مہاتما گاندھی سے متاثر ہونے کے بعد مادی زندگی کی تمام آسائشیں چھوڑ کر ایک سنیاسی کی زندگی اختیار کی۔ وہ 1957 سے 1964 میں اپنی موت تک راجیہ سبھا کی رکن بھی رہیں۔ امرت کور ہندوستان کی پہلی خاتون تھیں جو مرکزی وزیر بنی۔ 1950 میں انہیں عالمی ادارے صحت WHO کا صدر بنایا گیا تھا۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی ایشیائی خاتون تھیں۔ 1927 میں آل انڈیا ویمنز کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ نئی دہلی میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے قیام میں بھی ان کا بڑا تعاون تھا۔ دو اکتوبر 1892 عیسوی کو معروف فرانسیسی ادیب اور فلسفی جوزف ارنسٹ رینن اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ جوزف ارنسٹ رینن 1823 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کلیسا کے خصوصی اسکول میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد فلسفہ پڑھنا شروع کیا اور اعلیٰ مدارس پر پہنچے۔ رینن نے ادب میں بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ حصول علم پر بہت تاکید کرتے اور مذہبی تعلیم پر بھی بہت توجہ دیتے تھے۔ رینن کی کتابوں میں علم کا مستقبل، سامی زبانوں کی عام تاریخ اور تاریخ بنی اسرائیل کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامن، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کے مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ السماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين الشاي سودة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران وریدون کو السلام علیکم. دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاک